وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب. الحديث. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
جگہ اندر ہے، آجائیے آجائیے، جگہ دے دیجیے، اندر آ جائیں، اندر آ جائیں، جگہ ہے، آگے آ جائیے. اچھی بات ہے. تو ارے میاں آگے پہنچ جاؤ، آ جاؤ، شاباش. آپ تو کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے اس کا کیا حال ہوگا.
میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہم، اللہ تعالیٰ میرے شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت فرماتے ہیں کہ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں. اور جب نظر آئے وہ سبز گنبد، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائیں. جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائیں. پھر نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، پھر نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپکے چپکے یہ مانگے دعائیں. اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپکے چپکے یہ مانگے دعائیں. اور اپنا اپنا بنا لو کرم سے، ہم کو اپنا بنا لو کرم سے، ہم کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. ہم کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. تیرے در پر میرا اثر ہو یارب، تیرے در پر میرا اثر ہو یارب، جان اس طرح تجھ پر لٹائیں. تیرے در پر میرا اثر ہو یارب، جان اس طرح تجھ پر لٹائیں. دیکھو ویڈیو نہ بنانا، اس کو مٹاؤ، پہلے مٹا کے مجھے بتاؤ. ریکارڈ کر سکتے ہیں، ریکارڈ کرنے کی اجازت ہے، ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے. اگر ویڈیو بنانے تھی مجھے پہلے بتایا، میں میک اپ کر کے آتا اچھی طرح سے. لیکن حرام ہے ویڈیو بنانا. ان کے کام میں اگر، دین کے کام میں اگر گناہ شامل ہو جائے پھر اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. کام بہت زیادہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کام بہت ہوگا، برکت نہیں رہے گی. اس لیے کام تھوڑا ہو، کام چاہے تھوڑا ہو، لیکن شریعت اور سنت کے اصول کے مطابق ہو، برکت ہوگی اس میں. تھوڑا کام ہو لیکن برکت والا ہو. میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ تیرے در پر میرا اثر ہو یارب، تیرے در پر میرا اثر ہو یارب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے. اور دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائیں. دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائیں. اور سارے عالم میں پھر پھر کے یارب، سارے عالم میں پھر پھر کے یارب، تیرا درد محبت سنائے، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائے، اور تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنائے، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنائے، اور سارے عالم کو مجنو بنا کر، سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں، سارے عالم کو مجنو بنا کر، سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں۔ در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائیں، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائیں۔ تو میرے پیارے شیخ اور مرشد کی یہ ذوق اور یہ درد جو اشعار کی صورت میں تھا، جس کو میرے شیخ فرماتے ہیں، ایک بزرگ نے فرمایا کہ شاعری مد نظر ہم کو نہیں، واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم، شاعری مد نظر ہم کو نہیں، واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم۔ ایک بلبل ہے بس ہماری رازداں، ایک بلبل ہے بس ہماری رازداں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم، اور ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھڑکا، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھڑکا، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم۔ تو میرے پیارے دوستو، میں نے ایک آیت پڑھی، کئی آیت آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اس میں سے ایک آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نصیحت کرتے رہو، ذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرماتے رہیے، یہ ذکر جو ہے امر ہے، اور امر بنتا ہے مضارع سے، اور مضارع کے اندر عربی کا ایک گرامر کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع میں دو زمانہ ہوتا ہے، حال اور مستقبل، یہ دو زمانہ، یعنی نصیحت ایک مرتبہ نہ کرے بلکہ کرتا رہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں جناب ہم نصیحت کرتے ہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو دیکھیے پتھر میں سوراخ ہوتا ہے پانی کے گرنے سے، لیکن پہلا قطرہ ڈال کر چاہیں کہ سوراخ ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بعض مرتبہ ہوتا ہے 5000 قطرے پانی کے اوپر گرتے ہیں تب جا کے پتھر میں سوراخ ہوتا ہے، لیکن اگر 5000واں قطرہ یہ کہے دیکھو میری کرامت دیکھو میرا کمال دیکھو کہ دیکھو پتھر میں سوراخ کر دیا، ایسا نہیں ہے، جتنا حصہ 5000واں قطرے کا ہے اتنا حصہ پہلے قطرے کا بھی ہے۔ میرے مرشد نے سنایا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی علاقے میں بیت الخلاء میں تھے، دو لوگ باہر باتیں کر رہے تھے، تو حضرت کو باتوں کی آواز آئی، ایک شخص نے کہا یار فلاں آدمی کو میں کہتا ہوں نماز پڑھو، لیکن وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، میں کہتے کہتے تھک گیا، میں نے اس کو کہنا چھوڑ دیا۔ تو دوسرے شخص نے کہا ارے تم عجیب آدمی ہو، اس نے برا کام چھوڑا نہیں، تم نے اچھا کام چھوڑ دیا، اس لیے کیا فرمایا وذکر، نصیحت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت مومنین کو، ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی کیا مطلب، اس کے اندر نفع یقینی ہے، نصیحت کے اندر نفع یقینی ہے، ہاں کہتا رہے، البتہ ضرور ہے کہ نصیحت کہنے کے اندر ذرا نصیحت کو شوگر کوٹڈ کر لے، محبت سے کہے، لٹ مار کے نہ کہے، ذرا کچھ محبت سے کہے، چاہے شکار پوری اچار کھلا کے کہے، شکار پوری اچار کھلا کر، شکار پوری اچار کھلائے پھر اس کو لاچار کر دے، پھر اس کو اپنا شکار بنا لے، بغیر اچار کھلائے وہ دو اور دو چار کرنا چاہتا ہے، ایسے کیسے ہوگا، پہلے شکار پوری اچار کھلائے پھر اس کو محبت میں لاچار بنائے پھر اس کا شکار کر لے، کہتے کو شکار سے شروع ہوا شکار پہ ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر میں نے ایک شخص کو دیکھا، فرمایا میرا ایک دوست ہے، ان کے ہاتھ میں پان تھا، فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ بھائی، میں نے کہا کہ تم تو پان کھاتے نہیں ہو، پھر تم ہاتھ میں پان لے کر کیوں گھوم رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ پان کا عاشق ہے، اس کو پان کھلاؤں گا پھر اس کو تبلیغی مرکز لے کر جاؤں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر آدمی جو دین پھیلانے کے لیے، میرے دوستو، کچھ ذرا دین کو شوگر کوٹڈ کرنے کی ضرورت ہے، ذرا دین کو محبت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے. نصیحت میں فائدہ یقینی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, جملہ اس لیے ہے کہ نصیحت کرنے سے ضرور مومن کو فائدہ ہوتا ہے. ہاں البتہ فائدہ کب ہوگا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہمارا کام ہے کہنا. ہمارا کیا کام ہے؟ کہنا. ان کا کام ہے کرنا. کھولیں وہ یا نہ کھولیں در, اس پہ ہو کیوں تیری نظر. کھولیں وہ یا نہ کھولیں در, اس پہ ہو کیوں تیری نظر. تو تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا. اللہ تعالیٰ کی محبت میں صدا لگاتا رہے, پھر اس میں اثر ڈالنا, یہ ہمارا کام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہمارا کام ہے کہ بات کو پہنچا دینا. لیکن کیسے ہو؟ محبت سے ہو میرے دوست. لہذا نصیحت سے فائدہ پہنچتا ہے, لیکن کیسے؟ محبت سے ہو. کچھ ذرا رس ملائی بھی تو کھلائے, کچھ انڈا مرنڈا بھی کھلانا پڑتا ہے. دیکھ لیجیے آپ, غیر اللہ کی محبت میں لوگ لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں, عورتوں سے محبت کرتے ہیں, اور لڑکوں سے محبت کرتے ہیں. تو لڑکوں کو سب انڈا بھی کھلا رہے ہیں اور مرنڈا بھی پلا رہے ہیں. اس کو موبائل میں بیلنس بھی ڈالا جا رہا ہے اور اس کو نیا نیا موبائل بھی دلایا جا رہا ہے. لو جی, اس کو پٹانے کے لیے تو کیا 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 جا رہا ہے. غیر کی محبت میں, گلے سڑنے والی کی محبت میں جب یہ ہوتا ہے, تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ذرا انڈا مرنڈا بھی کچھ کرے, پیار سے محبت سے دین کو پیش کرے, پھر اس کا نفع تام ہوتا ہے, اس کا نفع کمال درجے کا ہوتا ہے. اب میرے شیخ اور مرشد کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو, چند باتیں متفرج پیش کرتا ہوں. پہلی بات, لوگ اکثر لوگ عشاء کی سنت کے ساتھ نفل بھی پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں عشاء کی. اگر اس نفل میں ہم ایک نیت کر لیں تو ہمارے اس نفل کا اجر اور ثواب بڑھ جائے گا. اور وہ نیت کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس میں تہجد کی نیت کر لیں. عشاء میں جو نفل رات کو پڑھ رہے ہیں, ہم تہجد کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ آدھی رات کو اٹھنا ضروری ہے, وہ تہجد کی نماز ہے. تو بے شک آدھی رات کو اٹھنا اور وہ نماز پڑھنا وہ افضل درجہ ہے, اعلیٰ درجہ ہے. لیکن عشاء تہجد کا وقت جو ہے, عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تہجد کا جو وقت ہے, عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ آدھی رات کا ہے. لیکن اگر امت کو بتایا جائے جی آدھی رات کو اٹھو, کہتے ہیں جی آدھی رات کو تو اٹھنا مشکل ہے ہمارے لیے, ہمیں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا, تو امت نماز سے کیوں محروم رہے؟ اگر اسی دو رکعت میں نیت کر لے, علامہ شامی ابن عابدین رحمتہ اللہ علیہ فتاوی شامیہ کے اندر فرماتے ہیں کل ما صلی بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل, حدیث شریف نقل کی ہے کہ ہر وہ نماز جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جائے وہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے. پھر آگے فتویٰ لکھتے ہیں, فیصلہ لکھتے ہیں, فإن سنة التهجد تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم, کہ سنت تہجد ہمیں یہ حاصل ہو سکتی ہے. تم حاصل کر سکتے ہو کیسے؟ عشاء کے بعد پڑھو, سونے سے پہلے جو نفل پڑھ لو گے وہ سب کے سب تہجد کے نفل ہو جائیں. اب آپ بتائیے, مفت کی ملے تو مفت کی کیوں نہ لوٹے بھائی, آسان ہو گیا نا. اب ہر آدمی, اکثر لوگ ہیں وہ عشاء کی سنت کے بعد نفلیں پڑھتے ہیں, اکثر لوگ پڑھتے ہیں نا, تو اس میں تہجد کی نیت کر لیں تو تہجد کا لڈو بھی مل جائے گا. ہاں جو آدھی رات کو پڑھتا ہے, اس وقت بھی نیت کر لے, آدھی رات کو دوبارہ کر لے, پھر ڈبل مزہ لے لے. جیسے ایک دفعہ ہم چائے پیتے, کوئی معزز مہمان آ جائے, میزبان کہتے ہیں میں چائے لا رہا ہوں, تو پھر کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہم بھی دوبارہ پی لیں گے ساتھ میں. تو میرے دوست ڈبل مزہ لے لے رات میں بھی تہجد. جو آدھی رات کو پڑھتا ہے بے شک اس کو میں منع نہیں کر رہا, میں تو کاہلین کو سمجھا رہا ہوں, جو بحر الکاہل ہے. ایک سمندر ہے نا, اس کا کیا نام ہے؟ بحر الکاہل. تو میرے شیخ فرماتے ہیں جو کاہلی کے سمندر ہیں, میں ان کے لیے ذرا ان کو تھوڑا سا حوصلہ دے رہا ہوں کہ تم بھی تہجد کی فضیلت حاصل کرتے ہیں, کر سکتے ہو. لہذا آپ آسان ہے کہ نہیں بھائی؟ کتنی کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے, ماشاءاللہ. ہاں جو آدھی رات کو اٹھتے ہیں بے شک وہ اعلیٰ کام کر رہے ہیں, لیکن بھوکا کیوں مرے؟ ارے بھائی اگر مرغی کھانے کو نہیں مل رہی تو چٹنی روٹی مل جائے, اچار روٹی مل جائے, پیٹ تو بھر جائے. اور سن, تہجد پڑھنے کے چار نعمتیں ملتی ہیں. نمبر ایک, فَإِنَّ دَابَّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ, یہ جتنے پہلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں صالحین, وہ سب کے سب تہجد پڑھتے تھے. تو پتہ چلا تہجد پڑھنا یہ صالحین کا طریقہ ہے. اب رات کو شروع دن میں پڑھ لی, شروع رات میں پڑھ لی, ماشاء اللہ صالحین کے رجسٹر میں رجسٹری ہو گئی. آسان ہو گیا نا جی, بحر الکاہلین کے لیے بھی آسان ہو گیا نا, کیونکہ میں بھی بحر الکاہلین میں سے ہوں, اس لیے میں اپنے والوں کی زیادہ سپورٹ کروں گا, ان کو زیادہ مدد کروں گا. ایک نعمت ملتی ہے کیا, کہ صالحین کے رجسٹر میں رجسٹری ہو جاتی ہے. نمبر دو نعمت ملتی ہے, وہ قربت لکم الی ربکم, کہ اللہ تہجد کی نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بناتی ہے. یہ نماز مقرب ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بناتی ہے, قربت دلاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. دو نعمت, تیسری نعمت مغفرت للسیئات, گناہوں کی کفارہ بنتا ہے, مغفرہ گناہ کی کفارہ اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے میرے دوست. نمبر چار منہات للنفس, گناہ سے بچنے کی خاص قوت پیدا ہوتی ہے اس سے. ہم شکایت کرتے ہیں جی گناہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے, تو اس کے لیے تہجد کی نماز سے میرے دوستوں کیا ہوگا, ایک کشتہ ملے گا. کیا کشتہ ملے گا, جس سے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. تو ہو گیا نا جی, کتنا آسان کام ہے. اب آسان والی بھی نہ پیئے تو ظالم کو, انگریز نے چائے مفت کی پلائی تھی, آج ہم لوگ پیسے دے دے کے پیتے. ایک کے بعد میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہم, کہ ایک شخص نے میرے مرشد سے سوال کیا, اور وہ سوال یہ تھا کہ حضرت جو حضرات مکہ شریف جا چکے ہیں حج و عمرے کی زیارت جن کو نصیب ہوئی ہے, انہوں نے دیکھا ہے کہ کعبہ شریف کے قریب ہی بادشاہ کا محل بھی ہے, اور کعبہ شریف چھوٹا ہے اور بادشاہ کا محل بڑا اونچا ہے. پھر مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بادشاہ نے تو اپنا محل کتنا بڑا بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کتنا چھوٹا بنایا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو, اللہ تعالیٰ نے جو اپنا گھر چھوٹا بنایا یہ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور رحم فرمایا. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ مکہ شریف سے لے کر جدہ تک, مکہ شریف سے لے کر جدہ تک پورا گھر بنا دیتے, کیا مشکل تھا اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن حاجی کا کیا حال ہوتا, ایک ہی چکر میں رش کھا کے بے ہوش ہو کے گر جاتا. پھر پتا چلا حاجی صاحب کو گلوکوز کی ڈرپ لگ رہی ہے, کیا عالم ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو اپنا گھر بنایا وہ اپنی عظمت اور اپنے شایان شان نہیں, ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر بنایا کہ ہمارے بندے کمزور ہیں, یہ تحمل نہیں کر سکتے. لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر اپنا گھر بنایا. پھر گھر بنایا ایسے جغرافیے پر, ہر آدمی دنیا کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے مال ہوتا ہے, تو وہ جب بھی اپنا گھر بناتا ہے تو پہلے اس کے لیے جغرافیائی حالت کو دیکھتا ہے کہ وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے, اور وہاں کا جو جغرافیائی ماحول کیسا ہے, اور عموماً سبزے کا انتخاب کرتا ہے کہ وہاں گرینری ہو اور وہاں سبزہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر جو بنایا, چٹیل میدان, ایک گھاس کا تنکا نہیں ہے جناب وہاں, چٹیل میدان. پھر شیخ اور مرشد نے فرمایا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امتحان سے بچا لیا. ایک امتحان تو یہ تھا کہ اگر حاجی صاحب کو گرینری ملتی, سبزہ ملتا تو کیا عالم ہوتا, ہر وقت جو ہے وہ درختوں کے نیچے بیٹھے رہتے اور وہاں پر کیمرے میں تصویریں لیا کرتے, اور وہ گرینری ان کو اللہ تعالیٰ کے گھر پہ محروم کر دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے تمام مناظر بالکل سادہ رکھے, چٹیل میدان, کوئی حسن ہی نہیں ہے وہاں پر, لیکن جو ذرے ذرے میں خالق حسن کی تجلیات بکھیر دی اللہ تعالیٰ, ذرے ذرے میں خالق حسن کی تجلی نظر آتی ہے. ایک بات, اور دوسری بات کہ دن کو وہاں پر آکسیجن ہوتی, رات کو درخت جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں, اور دن میں جو ہے کیا آکسیجن نکلتی ہے درخت سے, तो क्या होता, हाजी दिन में तो काबा शरीफ में रहते और रात को वहाँ से भाग जाते कि जी कार्बन डाइऑक्साइड से तो हम बीमार हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने वहाँ कुदरती ऐसी ऑक्सीजन पैदा कर दी कि जो लोग जाते हैं बुढ़े भी वहाँ जाकर जवान हो जाते हैं। ऐसी कुदरत रखी अल्लाह ताला ने, क्यों खालिस ऑक्सीजन का मामला है, अल्लाह ताला ने ऐसा असर रखा अल्लाह कि जान में जान पैदा हो जाती है। फिर एक मेरे मुर्शिद ने फरमाया एक राज और, फरमाया कि देखो काबा शरीफ इधर और मदन मदीना शरीफ तकरीबन 450 किलोमीटर दूर है वहां से, 450 किलोमीटर दूर तकरीबन है वहां से, फासला रख दिया। और ये फासला कैसे करवाया, हिजरत का हुक्म देकर। और जिस वक्त हिजरत का हुक्म नाजिल हुआ अल्लाहु अकबर, किसी साहबी को मक्के शरीफ में ठहरने की इजाजत नहीं थी, तमाम साहबों को हुक्म था कि आप मक्का शरीफ को छोड़ दें, सब मदीना शरीफ चले जाए, किसी साहबी को ठहरने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे साहबी कि जब वो इस्लाम लेकर आए तो इस्लाम लाए तो खुद फरमाते हैं कि जिस वक्त में आया सरवर आलम, जब सरवर आलम सल्लम दारे अरकम के अंदर मौजूद थे, तो जब मैं आया हाथ में नंगी तलवार थी, तो सरवर आलम सल्लम अंदर घर में तशरीफ फरमाते, आवाजों से सुनकर बाहर आए, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मेरा गरेबान पकड़ ला और आप सल्लम ने मुझे झटका दिया, तो झटका दिया तो मैं घुटनों के बल गिरा। सल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर क्या अभी तेरे इस्लाम लाने का वक्त नहीं आया। हजरत उमर फरमाते कि मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी मैं इस वक्त इस्लाम लाने के लिए आया हूँ, फिर कलमा शरीफ पढ़ा। सरवर आलम सल्लम ने खुशी के मारे नारे तकबीर बुलंद किया कि जिसकी आवाज बैतुल्लाह के अंदर सुनी गई। और वो हजरत उमर ने फिर एक सवाल किया सरवर आलम सल्लम से, पूछा अलसना अल हक, कि हम जो ईमान लेकर आए हैं क्या हम लोग हक पर नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंतुम अल हक, तुम हर हाल में हक पर हो, वैन मुत्तुम इन मुत्तुम वैन उहयीतुम, चाहे तुम मर जाओ चाहे तुम जिंदा रहो तुम हर हाल में हक पर हो। तब उन्होंने अर्ज किया कि जब हम हक पर हैं तो छुप छुप कर नमाज क्यों पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आप सल्लम तशरीफ लाए और कैसे, 40 साहबा एक तरफ, 40 साहबा 20 साहबा एक तरफ, 20 साहबा एक तरफ, और बीच में शमे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर काबे शरीफ में पहली नमाज अदा की गई। इसलिए उनको फारूक का लकब मिला कि फारूक बैनल हक वल बातिल, हक और बातिल के दरमियान वो फर्क करने वाले हो, इसलिए उनका लकब क्या है, फारूक। और एक वजह और भी लिखी है, और ये वो साहबी हैं कि फरमाते मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात के अंदर ये बात लिखी, हुआ अव्वलु मन सुम्मिया बि अमीरिल मोमिनीन, कि ये वो पहले हैं कि जिनको अमीरुल मोमिनीन का खिताब मिला। दादा एक फर्क और लिखा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात के अंदर, जो कि मिश्कात शरीफ की शरह है, अरबी जबान में है वो, कि एक यहूदी का और एक मुनाफिक का कुछ तनाजा हो गया, झगड़ा हो गया। अब ये सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए आए, आप सल्लम चूंकि यहूदी हक पर था, आपने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। जब बाहर निकले मुनाफिक ने कहा कि मुझे ये फैसला कबूल नहीं है, आओ उमर के पास चले वो सही फैसला करेंगे। यहूदी ने कहा ठीक है भाई चलो वहां चलते। हजरत उमर के पास गए, देखो इनको उठाओ, साईं थोड़ा सा अचार मंगवा दूं, थोड़ी नींद आ रही है ना। अच्छा अच्छा, अगर अभी आपकी शादी कर दें फिर आप समझे रूहानी शादी हो रही है। चलो मैं जगाता रहूंगा इंशाल्लाह, वो बेचारे मजबूर है। अच्छा माशाल्लाह, बस ठीक है। तो अब गए हजरत उमर के पास, यहूदी ने जाकर सारा किस्सा बयान किया कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए थे, इसी तरीके से हमने बात पेश की थी, आप ने मेरे हक में फैसला दिया। फिर इस मुनाफिक ने कहा नहीं हम सही फैसला उमर से करवाएंगे जाकर। حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا نام بے شک یہ ٹھیک بول رہا ہے. فرمایا اچھا میں اپنی فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے, تلوار نکال کر لائے اور اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا, عمر اس کا فیصلہ ایسا ہی کرتا ہے. دادا اسی وجہ سے آپ کو فاروق کا لقب ملا. اتنے دلیر اور بہادر عکاظ کا میلہ ہوتا تھا جہاں بڑے بڑے شہسوار آتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تمام مقابلوں میں سبقت لے جاتے تھے, اول پوزیشن فرسٹ پوزیشن لیتے تھے. لیکن ہجرت کا حکم ان کو بھی ہوا, لیکن چونکہ فاروق تھے نا, عالم یہ تھا کہ تلوار ہاتھ میں لہرائی اور اعلان کیا, سنو کہ میں تمہارے ڈر سے مشرکین اور کافر تمہارے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ہجرت کر رہا ہوں. لہذا جس کو اپنی بیوی کو بیوہ, اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو, وہ عمر کا رستہ روکے. ایسی شان سے ہجرت کی. اور حضرت ابو بکر نے ہجرت کی اجازت مانگی, آپ نے روک لیا ان کو. حضرت ابو بکر کو ہجرت کی اجازت نہیں ملی, روک لیا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ ہجرت کے لیے منتخب فرمایا تھا. اور یہ وہ صحابی ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, یہ وہ صحابی ہیں کہ جس وقت ان کی عمر 18 برس کی تھی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی تھی. صدیق کی جوانی اور نبی کی جوانی, دونوں کی دوستی کا آغاز ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ تاجر تھے, تجارت کرتے تھے. ملک شام میں ایک دفعہ تھے, وہاں خواب دیکھا. وہاں پر ایک بحیرہ راہب تھا, اس کے پاس گئے اور اپنا خواب سنا کر تعبیر دریافت کی. پوچھا کہاں سے آئے بحیرہ راہب نے. حضرت عمر نے فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مکہ شریف سے آیا ہوں. کہا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تو فرمایا کہ میرا قریش سے تعلق ہے. پھر پوچھا کرتے ہی کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تاجر ہوں, تجارت کرتا ہوں. تب اس بحیرہ راہب نے کہا, سنو ایک بات غور سے, کہ جو تمہارا خواب صدق اللہ رؤیا کا, تیرا خواب جو اللہ تعالیٰ سچا فرمائے, ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں. ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہو گے اور ان کی وصال کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے. انت تکون وزیرہ فی حیاتہ و خلیفتہ بعد وفاتہ, تم ان کے انتقال کے بعد, وصال کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے اور زندگی میں تم ان کے وزیر ہو گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خواب کو کسی کو نہیں سنایا, کسی کو نہیں بتایا. یہاں تک کہ انسان ہے نا, کبھی کوئی خاص بات ہوتی ہے تو سب سے چھپا لیتا ہے, بیوی سے نہیں چھپتی ہے. مضمون جیسے چل رہی چلنے دیں, ٹرین میں جیسے بیٹھے بیٹھے رہیں. اب میں یہ دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ میاں وہ مضامین عطا فرما میرے شیخ کی برکت سے جو مفید ہو, ہے نا. لہذا چلنے دے گاڑی ایسے, آپ دعا کریں جو مضامین ہیں وہ آتے رہیں, پھر جہاں آتا رہے گا وہ ملتا رہے گا مال, کیونکہ میں فقیر ہوں اصل میں نا. دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ میں تو میرا کام تو بھیک سے چلے گا, تقریر کر کے سوچ کے یا پڑھ کے نہیں بیٹھتا. اس لیے جو آتے رہے اس کو لیتے رہے, انشاءاللہ ہمارے آپ کے لیے مفید بن جائے گا. بہرحال خواب کی تفصیل مختصر یہ ہے کہ دیکھا تھا کہ چاند جو ہے وہ میری گود میں آ گیا, مختصر یہ بتا دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خواب کو کسی کو نہیں سنایا. اب ان کی عمر ہوئی 38 برس کی, 38 38 دو کم 40, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی 40 سال برس کی. آپ نے اعلان نبوت فرمایا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نبی سے دوستی تھی، اس لیے اس وقت نام لیتے تھے. تو انہوں نے پوچھا، جو اپنے نبوت کا جب آپ نے اعلان فرمایا تو انہوں نے پوچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مد دلیل علی ما تدعی یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم. ابھی چونکہ بے تکلفی تھی، دوستی تھی، اس نے نام لیا، ورنہ نام نہیں لیتے تھے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، اس دعوے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدلیل علی ما ادعی، یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں، میرے اس دعوے کی دلیل رؤیا کا، تیرا وہ خواب ہے، رأیتہا بالشام، جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا، اور تو نے اپنے اس خواب کو سارے عالم سے چھپایا تھا، ساری کائنات میں اس خواب کی خبر کسی کو نہیں دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خواب کی خبر دے دی. اب آپ تصور کریں کہ جو بات انسان چھپائے، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دل پر کوئی کیا گزری ہوگی، اس کا اندازہ ان کی اس کیفیت سے لگائیے کہ جیسے یہ بات سنی لپٹ گئے، فعانکہ لپٹ گئے، وقبل بین عینیہ، اور دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے کا بوسا لیا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے، آسمان پر ستارے نظر آئے، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا کوئی امتی ایسا بھی ہے کہ اس کی نیکیاں اتنی ہو جتنے آسمان پر ستارے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ عمر ہے. اب ان کو فکر پیدا ہوئی، کیونکہ مقصد ان کا یہ تھا کہ میرے ابا کا نام لیں گے. اب فکر پیدا ہوئی، پوچھا ابو بکر کا کیا حال ہے؟ میرے شیخ نے جذبات سنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ابو بکر کے کیا پوچھتی ہو، ان کی تو ایک دن کی نیکیاں اس سے زیادہ ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا ہجرت کے لیے انتخاب کیا. جب غار ثور کے اندر تشریف لے گئے، ابو بکر نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ تشریف رکھیں، ذرا میں جا کر دیکھ بھال کرتا ہوں. یہ بھی ادب ہے، جب انسان کوئی معزز مہمان آتا ہے نا، پہلے سے ہر چیز کی سیٹنگ کرتا ہے، چادر وادر بدلتا ہے، صفائی ستھرائی کرتا ہے، تو یہ بھی ایک ادب ہے. لہذا ابو بکر صدیق اندر گئے، وہاں سوراخ موجود تھے، مختلف سوراخوں میں چیز کپڑے ڈالتے رہے، یہاں تک کہ اپنا لباس کو بھی، قمیض کو بھی پھاڑ کے ڈال دیا، اب کچھ نہ بچا. آپ سب سے رس کے آپ تشریف لائیے، تھکاوٹ تھی، صدیق کا زانو ہے، ران ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور وہ جو ایک سوراخ بچا تھا اس پر اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا. حکایت میں لکھا ہے کہ اس سوراخ کے اندر جو ہے، بعضوں نے کہا کہ سانپ تھا، کسی نے کہا بچھو ہے، مختلف روایت ہے، بہرحال بعضوں نے کہا کہ وہ اصل میں ایک جن تھا جو سانپ اور بچھو کی شکل میں تھا، اور وہ آس وسلم کے دیدار کا، زیارت کا مشتاق تھا، شوق رکھتا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے انگوٹھا پاؤں کا رکھ دیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کو دیکھنے میں اسے رکاوٹ تھی، تو وہ ڈرتا تھا. لذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ آرام فرما رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زانو کے اوپر، تو آپ نے وہ جو پاؤں تھا وہ ہٹایا نہیں، لیکن تکلیف کی شدت یہ تھی، تکلیف کو برداشت کرتے رہے. جب شدت بڑھی تو آنکھوں سے آنسو نکلے، اور آنسو ٹپک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے، جو بے اختیار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے نبی، بچھو نے ڈس لیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ اپنا پاؤں، اپنا تھوک مبارک، لعاب ذہن نکال کر پاؤں پر لگایا. فرماتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، جب مجھے اس نے کاٹا تھا، اتنی تکلیف تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پورے جسم کے اندر آگ دوڑ رہی ہے، آگ لگ گئی ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ذہن تھوک مبارک لگایا تو ایسی ٹھنڈک تھی، پورے ایسا لگا کہ پورے جسم میں ٹھنڈک دوڑ گئی. یہ انتخاب تھا. اور میرے شیخ نے فرمایا ہجرت کے اندر راز یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ کفار اور مشرکین اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں، لیکن ہجرت کے اندر راز یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ شریف میں رہتے تو اللہ تعالیٰ کا گھر بھی، کعبہ شریف بھی مکہ شریف میں اور روضہ مبارک بھی مکہ شریف میں ہوتا، پھر کیا عالم ہوتا؟ میرے مرشد نے فرمایا عاشق کے دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کعبہ شریف میں آتا تو دل چاہتا کہ طواف کرتا تو دل چاہتا روضہ مبارک پر جاؤں، روضہ مبارک پر آ کر درود و سلام پیش کرتا تو دل چاہتا کہ حضرت اسود کو جا کر بوسا دوں، ملتزم سے جا کر لپٹوں اور طواف کروں، تو عاشق کے دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے نا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ نے فرمایا ہجرت کے اندر یہ تکوینی راضی ہے کہ 450 کلومیٹر دور کا فاصلہ کر دیا، کیوں؟ تاکہ جب مکہ شریف میں رہو تو کعبۃ اللہ پر فدا ہو جاؤ، اور جب مکہ شریف سے مدینہ شریف پر جاؤ اور روضہ مبارک پر قربان ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ جب مکہ شریف فتح ہوا تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ملی، لہذا انصار صحابہ جو انصار صحابہ تھے مدینہ شریف کے، ان کو یہ خیال ہوا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب مکہ شریف فتح ہو گیا اور وطن ہے آپ کا، لہذا اب آپ وطن میں رہیں گے، تو انہوں نے ایک بات عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ، ہمارے جان، ہماری مال سب آپ پر قربان ہو، ہماری آبرو آپ پر قربان ہو، لیکن ہم آپ کے معاملے میں نہایت بخیل ہیں۔ بخیل کا لفظ، کنجوس کا لفظ استعمال کیا۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ بخیل اور کنجوس کا لفظ، اس کا کے لفظ کا اس سے بہتر استعمال ہو نہیں سکتا دنیا میں۔ یہ صحابہ نے جو عرض کیا کہ ہم آپ کے معاملے میں نہایت کنجوس ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے یہ بات سن کر صحابہ سے کیا فرمایا، اے صحابہ سن لو، میں نے ہجرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی ہے، اب میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ اس پر میرے شیخ فرماتے ہیں، اب میرے شیخ کیا فرماتے ہیں، اسی منظر کو میرے شیخ نے اپنے اشعار میں پیش کیا، وہ کیا ہے، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل میری جیس کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا، میری زندگی کا حاصل میری جیس کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے دنگے تیرے سنگے در پہ مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا۔ کہ باہر ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے جینے اور مرنے کے متعلق، وہ شعر کیا ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے۔ ارے بھائی کچھ جنریٹر کا انتظام ہے؟ اچھا بھائی یہ کیا ہوا، الحمدللہ۔ اچھا دیکھو جب لائٹ جانا سنت ادا کر لے، چھوٹا ساتھی ہو لائٹ جائے ایک سنت ادا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بجائے اس کے کہ گالی دے بدلو۔ ایک بچے سے استاد نے پوچھا بتاؤ بجلی کہاں سے آتی ہے، اس نے کہا ہمارے ماموں کے گھر سے۔ اچھا وہ کہتے ہیں جب لائٹ جاتی ہے، ہمارے ابا کہتے ہیں سالوں نے بجلی پھر بند کر دی۔ بجائے اس کے انا للہ پڑھ لیں، ایک حدیث ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی اسی میں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہماری داڑھی رکھنے سے مخلوق مذاق اڑاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کیا تقاضا کرتی ہے ہم سے؟ وہ کیا؟ کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کہاں تک ضبط بےتابی اور کہاں تک پاس بدنامی، کرے جا تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کرے جا تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم اپنے چہرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین کر لیں. بتائیے صاحب، اگر قیامت کے دن میرے مرشد فرماتے، اگر قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت پر کے سارے ہم لوگ زندہ ہے، اگر آپ نے صرف یہ سوال فرما لیا، اے میرے امتی میری شکل میں تجھے کیا خرابی نظر آئی تھی کہ میری شکل جیسی تو نے شکل نہ بنائی، تب کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ اگر صرف اتنا پوچھ لیا. اور جبکہ ہم لوگ جانتے ہیں ہماری عبادت کا کیا حال ہے، ہم اپنی عبادت کو کیا پیش کر سکتے ہیں. تو میرے دوستو یہ بہانے ہیں، رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ می جویت. اللہ تعالی کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی. دیکھیے نا شیر ہے، دیکھیے نا جنگل کا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے. اور شیر جو ہے بادشاہ کے لیے الیکشن نہیں کرواتا، جمہوریت کو نہیں مانتا. شیر بہت ہی بیکورڈ قسم کا ہے، پسماندہ ہے وہ. دیکھیے اتنا پسماندہ ہے، جمہوریت کو مانتا ہی نہیں ہے، الیکشن کرواتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ شیر کو بادشاہ کے لیے الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہذا میرے مرشد نے سنایا، حضرت نے فرمایا کہ ایک واقعہ فرمایا، ایک مرتبہ تمام بندر، لومڑی، گیدڑ وغیرہ، ریش وغیرہ کی میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ بھی ہوئی کارنر میٹنگ، اور سب نے فیصلہ کیا کہ دیکھو بھائی جنگل کے اندر شیر نے بہت بادشاہت کر لی، اب جمہوریت کا زمانہ ہے، اب الیکشن ہوں گے، کثرت سے جیتا جائے گا. تو سب نے کہا اچھا بھائی ہو گیا کہ جی فلاں تاریخ کو الیکشن ہوں گے. الیکشن کے اندر ریش نے حصہ لیا، ریش جو ہے وہ کھڑا ہوا، پولنگ اور دوسرے اور جانور بھی کھڑے ہوئے ساتھ میں، نیل گائے نے بھی حصہ لیا. اب دونوں میں الیکشن کی تاریخ مقرر ہو گئی. شیر کا مزاج ایسا ہے، جب اس کو غذا مل جاتی ہے تو وہ اپنی کچھار سے باہر نہیں نکلتا، اپنے گھر میں رہتا ہے وہ، بلا وجہ باہر نہیں نکلتا. لہذا کچھ دن تو پیٹ ویٹ بھرا ہوا تھا، جب باہر نکلا تو دیکھا کہ جنگل میں چہل پہل اور گہما گہمی ہے. تو ایک خرگوش ملا، خرگوش سے پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا اوہو تم بھی کتنے جاہل ہو، تمہیں پتا نہیں الیکشن ہو رہا ہے؟ کہا الیکشن کیا ہوتے ہیں؟ کہا حضور کیا ہو گیا، الیکشن بھی نہیں پتا آپ کو کیا ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امیدوار ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں وہ جنگل کا بادشاہ بن جاتا ہے، وہ صدر اور وزیر اور ممبر منتخب ہوتا ہے. اس نے کہا بھائی جنگل کا بادشاہ تو میں ہوں. اس نے کہا حضور اب وہ زمانہ گیا، اب جمہوریت زندہ باد، اب بادشاہت اور سلطنت سلطانیت ختم، اب بادشاہ وہ بنے گا، صدر وہ بنے گا جس کے ووٹر زیادہ ہوں گے. اگر آپ کو بھی کھڑا ہوں، اگر آپ کو بھی بادشاہ بننا ہے تو الیکشن میں حصہ لیجیے. اب شیر نے کہا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ، آگے چلا، غصہ بھی آیا اس کو کہ میرے ہوتے کون جنگل کا بادشاہ بن سکتا ہے. اب اس نے گیا تو دیکھا کہ شامیانے لگے ہوئے ہیں, وہاں پر بندر جو ہے ریٹرننگ آفیسر بنا ہوا ہے, الیکشن آفیسر, اور بندر ٹوپی پہن کے بیٹھا ہوا ہے چشمہ لگا کر, پیچھے اس کی دو مل رہی ہے. اب سارے آ رہے ہیں لائن سے, جانور آ رہے ہیں اور پولنگ اسٹیشن قائم ہے اور ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. شیر کو غصہ تو تھا پہلے, اس نے جو تماشا دیکھا اس نے وہاں آ کر ایک دھاڑ ماری. بس دھاڑ مارنی تھی, سب سے پہلے تو بندر اچھل کے گیا, ٹوپی کہیں گئی, چشمہ کہیں گیا, اور سارے جنگل کے جو جتنے جانور تھے سب بھاگے, ایک بھی جانور نہیں ٹھہرا. ریچ جو کہ الیکشن کے لیے کھڑا ہوا تھا, ریچ بھی نہیں بیٹھا وہاں پر, نہ بیٹھا نہ کھڑا رہا. اب شیر نے کہا بھائی میں اصل میں اس لیے آیا ہوں کہ میں بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں. تو جانوروں نے دور جا کر کہا بہت بدتمیز ہے, یہ جو دھاڑ مارتے نا اس سے ہمارا قبض ٹوٹ جاتا ہے. تو میرے پیارے دوستو, میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ یہ شیر جنگل میں ایک ہوتا ہے لیکن بادشاہ کا حق وہی رکھتا ہے. تم کثرت کو مت دیکھو کہ جو اس زمانے میں داڑھی والے ایک لوگ کم ہے. فرمایا کہ جنگل کی بادشاہت شیر کو ملتی ہے, شیر کی داڑھی ہوتی ہے اور شیرنی کی داڑھی. میرے مرشد نے پھر ایک سوال کیا, حضرت ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تھے, جنوبی افریقہ, وہاں پر ایک ہاکی کا کھلاڑی تھا تو اس نے حضرت کی ایک بات سن کر داڑھی رکھی, تو وہاں اس وقت جو صدر تھا وہ افریقہ کا جو لیڈر تھا وہی صدر بنا ہوا تھا. تو اس نے پوچھا, چونکہ وہ بھی کھلاڑی تھا معزز تھا وہاں کا, تو اس نے پوچھا ارے بھائی یہ کیا تم نے داڑھی رکھ لی؟ اس ہاکی کے کھلاڑی تو مسلمان تھا. اس نے کہا وہ کیا بتایا, میرا پیر ہے, پیر تو نہیں سمجھتا وہ. اس نے کہا ہمارے ٹیچر نے آ کر ایک تقریر کی اور تقریر یہ کی کہ جنگل میں شیر ہوتا ہے, شیر کی داڑھی ہوتی ہے اور بڑی خوب داڑھی ہوتی ہے اور شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی. اور اس ٹیچر نے ہم سے ایک سوال کیا کہ تم شیر بننا چاہتے ہو یا شیرنی؟ کہا اب ہم نے یہ بات سنی, اب وہ بتائیے شیرنی کون بننا چاہتا ہے بھائی؟ اگر کوئی شکار پور والا شیرنی بننا چاہتا ہو تو ہاتھ کھڑا کرے, ہے بھائی کوئی؟ کوئی نہیں ہے, اس کے لیے تیار. دیکھیے شیروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے. اور میرے شیخ نے فرمایا جب ڈھال مارتا ہے جنگل کی زمین ہل جاتی ہے, دریا میں چھلانگ مارتا ہے تو دریا کے بہاؤ پر نہیں تیرتا بلکہ بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے, اس طاقت کی جو فراوانی کی وجہ سے وہ بہاؤ پر بہنا اپنی طاقت کی توہین سمجھتا ہے. لہذا مومن کو بھی اللہ تعالیٰ, جب مومن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے تو خالق شیر اس کے دل کو وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ زمانے کے بھاؤ پر نہیں بہتا بلکہ کیا کرتا ہے, کہتا کیا ہے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میں چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ, چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو, اللہ تعالیٰ کی خوشی کو مقدم رکھتا ہے. جس بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں وہ کام کرتا ہے اور جس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتا. یہی جینا اور مرنا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. انتظار اس لیے کر لیتے ہیں تاکہ باہر والے بھی سن سکے نا. اللہ یہ لائٹ نے آج آنکھ مچھولی کھیلی ہوئی ہے. لوڈ شیڈنگ, اچھا کیا کریں جی. پچھلے سال ہمارے اوپر ایک وقت آیا, ایک وقت گزرا نا کہ پوچھو بھائی کیا بجے, تو کہتے ہیں 9 بجے, کوئی کہہ رہا ہے 10 بج رہا, تو 9 بجے کا نام ہو گیا 10 بجے, 10 بجے کا نام ہو گیا 9 بجے. عجیب تماشا تھا نا جی صاحب, 9 بجے کا نام 10 بجے اور 10 بجے کا نام 9 بجے, کہ 9 بھی بج رہے, 10 بھی بج رہے, 10 بھی بج رہے, 9 بھی بج رہے. عجیب تماشا تھا. ابھی اس پر آگے سناتا ہوں, اب کیا ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں, وہ ابھی سناؤں گا. ذرا لائٹ آ جائے انشاءاللہ. مولوی صاحب کیا کریں گے؟ جنریٹر. اچھا ٹھیک ہے, یہ ایک جنریٹر ہے, یہ ایک جنریٹر جس سے بجلی آتی ہے, ایک جنریٹر ہوتا ہے جس سے تجلی ملتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں اور ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ اپنے عاشق یا ان کے غلاموں کی زبان سے ایسا مؤثر کلام جاری کر دیتے ہیں جو تجلی جنریشن کا کام کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب
वो पानी आए कहते है उठे पियो आए। अच्छा आप बैठे तुसी पियो। इसका नाम है हबीब इको। अरे मेरा नाम भी हबीबुल्ला है लेकिन ये मेरी कंपनी नहीं है भाई और मेरा इसमें कोई कमीशन भी नहीं है। हबीब इको सुभान अल्लाह वबिहम्दिही सुभान अल्लाह। अपनी अपनी सीटें संभाल लें। पार्लियामेंट की कार्रवाई फिर शुरू की जाती है। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की पार्लियामेंट है। कैसी पार्लियामेंट है इसमें कुर्सी छीनने का खौफ नहीं है। रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शाह आह बाशत के अस्कुत शाह शबत। बादशाह वो है जो अपनी दाद से बादशाह नैज़े लश्कर नैज़े दौलत शाह शबत। जिसकी शाही दौलत और फौज की वजह से नहीं वो अपनी दाद से खुश शाह। शुरू करें ना। सुभान अल्लाह। मैं ये सुना रहा था बीच में बात याद आई थी कि हमारे यहाँ कुछ वक्त पिछले साल गुजरा ना 9 बजे का नाम 10 बजे और 10 बजे का नाम 9 बजे। तो एक आदमी डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे अजीब परेशानी है। मुझे क्या परेशानी है? कहा मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, एक का नाम है। जब मैं को बुलाता हूँ आ जाता है और जब मैं को बुलाता हूँ आ जाता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा तुम यूं करो इस परेशानी का लिया कि तुम का नाम रख दो और का नाम रख दो। कहाँ गए मौली बशीर साहब भाई? अच्छा अरे बोलो आ जाए बस खैर है पंखे की। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला की रजा और खुशी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जिसके दिल को अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत और अपना ताल्लुक अता फरमाते हैं फिर वो चूंकि खालिक शेर है उसके अंदर शेर जैसे कुव्वत पैदा होती है फिर वो मखलूक से मरूब नहीं होता। जरा इस बात को देखें कि मरने के बाद क्या चीज काम आएगी हमारे, क्या चीज मरने के बाद काम आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम शक्ल बना लेंगे तो अल्लाह ताला उससे और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना खुश होंगे। बाकी रही बात मखलूक का डर और खौफ तो ऐसा तो हो सकता है लेकिन अल्लाह ताला की खुशी को मुकदम रखना। मर्जी तेरी हरदम जिसे पेश नजर है। हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ये मेरे शेख के मशाइख में से मेरे पीर के पीर हैं। वो फरमाते हैं मर्जी तेरी हरदम जिसे पेश नजर है बस उसकी जबान पर न अगर है न मगर है और मैं उनके सिवा किस पे फिदा हूँ ये मुझको बता। मैं उनके सिवा किस पे फिदा हूँ ये मुझको बता। ला मुझको दिखा उनकी तरह कोई अगर है। देखो बैठ जाओ बस छोड़ दो आप मुझे भी वो रहेगा। खैर खैर थोड़ा पसीना ही आएगा ना कोई बात नहीं। मुझे भी डिस्टर्बेंस रहेगी लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे तवज्जो हट जाती है। जज़ाकअल्लाह ताला। ख्याल रखने का पुरसिशे गम का शुक्रिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह ताला की खुशी और पर जीना और मरना अल्लाह ताला की खुशी पर जीना और मरना। अच्छा जीना मरना क्या? जीना यह है कि जिस बात से अल्लाह ताला खुश हो वो काम कर ले। अब देखिए नमाज पढ़ी रोजा रखता है ज़कात देता है ये अल्लाह ताला पर जीना है। और अल्लाह ताला पर मरना क्या है? जिस बात से अल्लाह ताला नाराज हो ऐसी ख्वाहिश जो अल्लाह ताला की नाराजगी का जरिया बने उस ख्वाहिश पर अमल न करना ये अल्लाह ताला पर मरना है। जैसे किसी औरत को देखने को जी जा रहा है अब वो हमारी बीवी नहीं है ना महरम है हमारे लिए उसको देखने को जी चाह रहा है ये ख्वाहिश पैदा हुई बस इस ख्वाहिश पर अमल नहीं किया बस यही ख्वाहिश क्या है अमल ना करने की वजह से ये रहे अल्लाह ताला पर मरना। फिल्म देखने को जी चाह रहा है तस्वीर देखने को जी चाह रहा है उसका भी जी चाह रहा है मैं भी अपने मोबाइल में तस्वीरें डाउनलोड कर लूं और मोबाइल के अंदर फिल्में डाउनलोड कर लूं अपलोड करवा लूं फिल्में
दुकान पर जाकर उसका भी विचार है, तकाजा है, उस तकाजे पर अमल नहीं करता। बस मेरे दोस्तों यही अल्लाह ताला पर मरना है। ख्वाहिश पैदा हुई उस ख्वाहिश पर अमल न करना, गोया उस ख्वाहिश को मार दिया। बस यही अल्लाह ताला पर मरना है। और ये मरना मेरे दोस्तों ये ऐसी चीज है, मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि गुनाह से बचने का गम उठाना ये गिज़ाए औलिया है। गुनाह से बचने का गम उठाना ये गिज़ाए औलिया है। कितने लोग हज करने को जाते हैं लेकिन जब हज से वापस आते हैं जहाज पर बैठे हुए एयर होस्टेस को देख रहे हैं, भी आकर पूछ लिया हाजी साहब व्हाट डू यू वांट, क्या लेंगे हाजी साहब, ठंडा या गर्म। हाजी साहब भी उसको देखकर बोलते हैं कि ठंडा भी लेंगे और गर्म भी लेंगे। हाजी साहब भी नहीं छोड़ते, क्या ठंडा भी लेंगे गर्म भी लेंगे। ये जालिम लानत खुदा की खरीद रहा है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे लान अल्लाह नाजिरा वल मंजूर अलैहि, अल्लाह लानत फरमा जो बदनजरी करता है या जो अपने आप को बदनजरी के लिए पेश करे। लगा वो औरतें जो बेपर्दा घर से निकलती हैं, लगा जब वो घर से निकलती है, मेरे शेख मेरे पीर और मुर्शिद ने फरमाया जब एक औरत घर से बेपर्दा निकलती है ना तो उस पर अल्लाह ताला की लानत होती है, और उसकी लानत की वजह से उसके शौहर पर भी लानत होती है, उसके बाप और भाई पर भी लानत होती है, और जो लोग उसको देखते हैं उन पर भी लानत पड़ती है। जैसे किसी को बिजली का करंट लग जाए तो उसको कोई हाथ लगाता है, क्योंकि जो हाथ लगाएगा ये करंट उसे भी लग जाएगा। तो जिस पर लानत है अब जो उसको देखेगा वो लानत उसको मिलेगी। फर्क यह है कि अगर किसी औरत को 100 आदमियों ने देखा तो हर आदमी को एक एक लानत मिलेगी, लेकिन उस औरत को 100 लानत मिलेगी। जरा आप तसव्वुर कीजिए, इसमें गुनाह करने का तकाजा हो ये बुरी चीज नहीं है भाई। तकाजा होना बुरा नहीं है, तकाजे पर अमल करना बुरा है। गुनाह करने को जी चाहे बस उस गुनाह पर अमल न करे, इसी से अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की दोस्ती और अल्लाह ताला का कुर्ब का पौधा परवान चढ़ता है, परवरिश पाता है। ये जो जिस तरह से आप लोग खेती वगैरह करते हैं, खाद डालते हैं कि नहीं डालते, खाद कैसी होती है, बदबूदार होती है, हकीर होती है, नापाक होती है, लेकिन पौधे और खेती के नशो नुमा का जरिया बनती है। बस ये जो गुनाह के तकाजे हैं ये गंदे हैं। अगर हम किसी पर जाहिर करते बता सकते हैं कि मेरा क्या जी चाह रहा है, वो जो तकाजा पैदा होता है वो किसी को बता नहीं सकता, लेकिन अगर उस तकाजे पर अमल न करे तो यही तकाजा ये खाद का काम देगा। मेरे दोस्तों खाद का काम देगा, उससे क्या होगा, अल्लाह ताला की मोहब्बत का पौधा परवान चढ़ेगा और परवरिश पाएगा, और जब उसमें फल लगेगा तो उस फल को जो खाएगा वो भी अल्लाह वाला बन जाएगा। इसलिए अल्लाह वाले उसकी सोबत से अल्लाह वाले बनते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हिजरत का हुक्म क्यों हुआ, कि इसलिए कि ताज़े रोज़ा मुबारक 450 किलोमीटर दूर हो और मक्का शरीफ जो है मैं बैतुल्लाह हो, काबा शरीफ हो। जब मक्का शरीफ में रहे बैतुल्लाह पर फिदा हो जाए, और जब मदीना शरीफ पे जाए तो रोज़ा मुबारक पर फिदा हो जाए। और मेरे शेख ने फरमाया कि अजीब बात है, फरमाया कि जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला कदम मुबारक उठा हिजरत के लिए, उस हिजरत का पहला कदम उठते ही अल्लाह ताला ने वतन का जो बुत था उस बुत को गिरा दिया, कौमियत के बुत को गिरा दिया। मतलब कि देखो वतन को और कौमियत की हमारी दीन के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा तुम वतन परस्ती मत करना और कौमियत परस्ती तुम मत करना। दीन का पहला देखिए, मक्का शरीफ आपका आबाई वतन था लेकिन मदीना शरीफ भेज दिया, खानदान से छुड़वा दिया। यहाँ तक के सहाबा ने भी क्या हुआ, अपने वतन को छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ा, अपने जमे जमाए कारोबार को छोड़ा, रिस्क के असबाब को छोड़ा, लेकिन मेरे मुर्शिद ने फरमाया रज़ाक को अपने साथ ले गए। असबाब रिस्क को छोड़ा और क्या हुआ, रज़ाक को अपने साथ ले गए। फिर अल्लाह ताला ने उससे बढ़कर रिस्क वहां अता फरमा दिया, उससे बढ़कर अता फरमा दिया। लेकिन मेरे शेख फरमाते हैं कि देखो भाई, हम ये नहीं कहते कि तुम दीन की खातिर से सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अपनी दीन को, अपनी दुनिया को दीन बनाओ। कैसे, इसकी एक मिसाल से समझाता हूँ। एक बुजुर्ग अपने मुरीद क्या तशरीफ ले गए, देखा रोशनदान बना हुआ है, पूछा ये रोशनदान क्यों बनाया, कहा तो ये रोशनदान इसलिए बनवाया ताकि इससे रोशनी आए और हवा आए इससे। उन बुजुर्ग ने आह कैसी और कहा आह कैसी कर फरमाया, اگر تم اس سے یہ نیت کر لیتے کہ اس سے اذان کی آواز آتی تو تمہیں روشنی اور ہوا مفت میں ملتی اور تمہارا یہ روشن دان دین بن جاتا. دیکھیے ہو گیا نا صحیح. لہٰذا ضرورت اس کی ہے. دنیا چھوڑنے کو نہیں کہا. اگر دنیا چھوڑنے کو کہا جاتا تو دنیا میں بھیجا کیوں جاتا؟ یہ تھوڑی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے نکل جاؤ. یہ درست نہیں ہے. شریعت کا مزاج نہیں ہے. شریعت نے اس کو منع کیا ہے. دنیا نام ہے کس چیز کا؟ جس دنیا کو چھوڑنے کو کیا گیا ہے اس دنیا کی تعریف سمجھے. مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن. دنیا ہے کیا چیز؟ فرماتے دنیا اس کو کہتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے. نیک معاش و نکرہ فرزند و زن. یہ کپڑا, یہ بیوی بچے, یہ سونا چاندی, یہ گاڑی, یہ موبائل, یہ دنیا نہیں ہے میرے دوستو. ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. جیسے دکان ہے, اگر وہ حلال کماتا ہے اپنے سودے کا عیب بتاتا ہے, اگر کوئی سودا واپس کر لے سودا واپس بھی لے لیتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کی دنیا نہیں ہے, دین ہے. لیکن جب اذان کا وقت آتا ہے اب وہ کیا, اب امتحان کا موقع ہے. اب پتا چلے گا کہ یہ دنیا ہے, اس کی دکان دنیا ہے یا دین ہے. اب اگر اذان کی آواز آئی اس نے فوراً دکان کو بند کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی ہے کہ کنا نحدثہ, ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے اور کانا یحدثنا, اور وہ ہم سے بات فرماتے تھے. وإذا سمع الأذان, لیکن جس وقت اذان کی آواز آتی تو کانہ لم یعرفنا, اور وہ ایسے بن جاتے کہ جیسے وہ ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں. اذان کی آواز آتی, آج اگر اذان کی آواز آتی آپ تصور کریں کہ کاروبار میں بازار کے اندر دکانیں بند ہو جائے. کیوں؟ رزق کے دروازے کو بند کیا اور رزاق کے دروازے پر آ گئے. بتائیے رزق دکان سے ملتا ہے یا رزاق سے عطا فرماتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ اب رزق کا دروازہ بند کیا اور رزاق کو راضی کرنے کے لیے آ گئے, تو بتاؤ کیسا رزق ملے گا؟ رزق وہ دیں گے, ورنہ کیا عالم ہوگا؟ عالم یہ ہوگا کہ کاروبار بہت ہوگا, ایسا بھی ہو سکتا ہے, آمدنی بھی ہے, بینک بیلنس نظر بھی آ رہا ہے, لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, برکت نہیں ملے گی میرے دوست, قناعت نہیں ملے گی. اس لیے اذان کی آواز آئے اس وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی خاطر سے مردوں کے لیے مسجد سے جماعت میں نماز پڑھنا, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے میرے دوست. آواز آتے ہی مسجد میں پہنچ گیا, صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. اور یہ امتحان ہوتا ہے, امتحان ہے. اب دیکھنا یہ کہ ہمارا کون عاشق ہمارے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. میرے دوستو صحابہ نے اتنی قربانی دی, صحابہ نے کتنی قربانی دی, خاندان اور وطن سب کچھ چھوڑا. ہمارے لیے اتنی قربانی نہیں مانگی گئی, صرف کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دی. گناہ, اچھا بتائیے گناہ اچھی چیز ہے یا خراب؟ خراب چیز چھوڑنی چاہیے کہ نہیں, جلدی یا دیر سے؟ بس خراب چیز چھوڑے, اس کے بدلے میں انعام پتہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انعام یہ رکھا کہ گناہ چھوڑو اور ہماری دوستی اور ولایت لینا. صرف کچھ نہیں کرنا, کوئی لمبے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, لمبی لمبی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. آدھی رات کو دریا میں جا کر یا قبرستان میں جا کر وظیفے ٹوٹی قبر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف گناہ چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست بن جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون. ہمارا کوئی ولی نہیں ہے, لیکن جو آدمی تقوا سے رہتا ہے, گناہ سے بچتا ہے, وہ ہمارا ولی اور ہمارا دوست ہے. بس گناہ چھوڑ دے. اچھا دیکھیے, مسجد میں ہے, مسجد میں بیٹھے ہوئے, فجر کی نماز کا وقت ہے, مان لو امام صاحب نہیں آئے. اب ایک آدمی وہاں پہ داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے, اور وہ یہ وہ آدمی ہے جس نے رات کو شراب پی ہے, اور یہ وہ آدمی جس نے رات کو زنا بھی کیا, بدماشی بھی کی, اور صبح فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچ گیا, امام نہیں آیا. اس کے علاوہ جتنے نمازی ہیں کسی کی داڑھی نہیں ہے, کس سے نماز پڑھوائیں گے آپ لوگ؟ بتائیے جناب, داڑھی والے سے. اب وہ کہہ رہے بھائی میں بہت گنہگار ہوں, بس میں نہیں بتا سکتا میں نے کیا کیا گناہ کیے. آپ کیا کہیں گے؟ مانیں گے اس کی بات کو؟ کہیں گے نہیں, نماز پھر بھی تمہیں پڑھوانی ہوگی. ایک آدمی وہاں ہے, کہہ رہے اچھا چلو ہٹو, دیکھو میں جو نا حافظ قرآن ہوں, اتنا زبردست قرآن مجید میرا ایسا ہے, ایک جو لفظ تم بولو گے میں وہی سے آیت پڑھنا شروع کر دوں گا, آیت نمبر بھی بتاؤں گا, سورت نمبر بھی بتاؤں گا, صفحہ نمبر بھی بتاؤں گا, اور سطر نمبر بھی بتاؤں گا, لائن نمبر کیا ہے اتنی بتاؤں گا, ایسا میرا قرآن مجید ہے. اور مجھے سیاہ ستہ احادیث مبارکہ کی کتابیں زبانی یاد ہیں, लेकिन उसकी दाढ़ी ना हो, आप उससे नमाज पढ़वाएंगे? कहेंगे मैं नमाज पढ़ाऊंगा, सभा अशरा का कारी हूं मैं, सुदेव साहब की तरह तिलावत कर सकता हूँ, शुरेन साहब की तरह कर सकता हूँ, लेकिन क्या चीज है, उसके पास पासपोर्ट नहीं है, फिर आप नमाज पढ़वाएंगे? लोग कहते हैं कि साहब दाढ़ी से क्या होता है, अरे मियां दाढ़ी से इज्जत मिलती है कि नहीं मिलती? आप लोग, हम लोग दाढ़ी वालों से दुआ करवाते हैं या बगैर दाढ़ी वाले से? तो देखो इज्जत की चीज है कि नहीं है? हाँ, बस मेरे दोस्तों अल्लाह की रिदा खुशी के लिए दाढ़ी रख ले, लेकिन दाढ़ी कैसी रख ले? बाद लोग रख तो लेते हैं, कैसी रखते हैं? दाढ़ी तो रख ली उन्होंने सन की सी, मगर वो बात कहाँ मौलवी मदन की सी, यानी दाढ़ी तो रख ली, कैसी? नाबालिग दाढ़ी। शिकारपुर में नाबालिग की शादी होती है? नहीं होती, बालिग से होना चाहिए ना, तो दाढ़ी को भी बालिग करे, कैसे? एक मुट्ठी दाढ़ी रखे, ये दाढ़ी बालिग कैसी होती है? एक मुट्ठी दाढ़ी। तो जब नाबालिग की शादी नहीं होती, बालिग बुलूगा चाहिए, उसी तरह से जिसकी दाढ़ी नाबालिग होगी उसकी रूहानी शादी कैसे होगी? इससे एक मुट्ठी दाढ़ी रख ले, लेकिन मुट्ठी किसकी हो? अपनी हो, हज्जाम की ना हो, ना हज्जाम के बच्चे की हो और ना अपनी बीवी की हो, अपनी मुट्ठी हो, अपनी एक मुट्ठी नापे दाढ़ी मेरे दोस्त, अल्लाह ताला इसी में खुश होंगे। बताइए, अगर हम दाढ़ी रख लेंगे तो क्या अल्लाह ताला खुश नहीं होंगे क्या? अल्लाह ताला की खुशी है, और मखलूक में इज्जत भी मिलती है। हर आदमी कहते हैं हजरत साहब, मौलाना साहब, सूफी साहब, मुझे दुआ में याद रखना। कितना है मेरे दोस्तों, कितना बड़ा इनाम है आजीम अल्लाह ताला की तरफ से उसको मिल रहा है, कितनी मुबारक है दाढ़ी रखना। लिहाजा हिजरत के अंदर मेरे शेख ने फरमाया, एक सबक ये भी है कि जैसे ही आप सल्लम का कदम मुबारक हिजरत के लिए चला, वतन के बुत गिरा दिए कि देखो हमारे दीन के मुकाबले में वतन की कोई हैसियत नहीं है। शहर महबूब हो जहाँ भी कहीं, आशिकों का सुना है वही है वतन। शहर महबूब हो जहाँ भी कहीं, आशिकों का सुना है वही है वतन। फिर मदीने की लज्जत को मैं क्या कहूँ, फिर मदीने की लज्जत को मैं क्या कहूँ, काश होता मदीने में मेरा वतन। अब आप बताइए हमारी कीमत किससे लगेगी? वतन से लगेगी, जबान से लगेगी कि जी फला सिंधी बोल रहा है, फला उर्दू बोल रहा है, फला पश्तो बोल रहा है। अरे मियां ये क्या है, अल्लाह ताला के आशिक इन चीजों पर कभी झगड़ा करते? अल्लाह ताला के आशिक हो, कोई जबान का हो, किसी कौम का हो, किसी रंग का हो, किसी नगरस्थल का हो, किसी इलाके का हो, सब एक होते कि नहीं होते? अच्छा मेरे मुर्शिद ने फरमाया, बताओ जन्नत में कोई सूबा होगा? बताइए जनाब, जन्नत में कोई सूबा होगा कि सिंधी लोग अलग होंगे, उर्दू बोलने वाले अलग होंगे, बलोची अलग होंगे, बरावी अलग होंगे, सब एक ही जगह होंगे? हाल बता, एक दोस्त ने सुनाया, एक दोस्त ने कहा कि यार वहाँ कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तानियों का इलाका कौन सा, ये कैसे पता चलेगा? तो उसने कहा कि जहाँ पर नलके के साथ गिलास जंजीर से बंधे हुए हो, समझो पाकिस्तानियों का इलाका। अजीब सा सुना आपने? मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह अकबर, जन्नत में कोई सूबा नहीं होगा, सारे आशिक जाएंगे वहाँ पे, सब जन्नती होंगे, किसी का कोई और लकब नहीं होगा, सब जन्नती कहलाएंगे। तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया, जो अहले जन्नत जन्नत जाने वाले लोग हैं, वो भी जबान पर और कौम पर और रंग पर लड़ते नहीं है। बताइए आप लोग क्या तकलीफ, मेरी जबान की वजह से सुनने आए, ये इलाके कौन की जाते हैं? सब क्यों? दीन की वजह से, अल्लाह ताला की मोहब्बत में। तो पता ही चला, ये जो लोग हम लोग जमाए, ये सिर्फ अल्लाह ताला के नाम पर जमाए, कोई इलेक्शन भी नहीं है, कोई वोटिंग भी नहीं है, यहाँ तक के चंदा भी नहीं है, चंदे की वजह से सिर्फ इसलिए कि साहब खबर मिली कि अल्लाह ताला के एक आशिक हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब मेरे शेख और मुर्शिद, एक अपने जमाने के वली, उनका एक गुलाम आया है। सिर्फ इसी मोहब्बत में लोग जमा हो गए। सिर्फ किस वजह से? निस्बत मेरी नहीं है, निस्बत मेरे मुर्शिद और मेरे पीर की निस्बत है, उस निस्बत की वजह से जमा हो गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद तशरीफ ले जा रहे थे, एक शख्स था, नाम उसका दादान था, वो शख्स गाना बजा रहा था और उस अपनी आवाज में वो जो है गाना सुना रहा था, आवाज सुरीली थी। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी ने क्या फरमाया, या लईता हूं, कह कहा कि ये शख्स कुरान मजीद पढ़ता, बिहाज़ा सौतिल हसन, ये शख्स अपनी खूबसूरत आवाज के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करता, मजमा लगा हुआ है, वाह वाह हो रही है। अल्लाह ताला ने ये आवाज उसके कानों तक पहुंचा दी, اس نے پوچھا یہ شخص کون ہے جس سے یہ بات کی ہے. اب اس ڈگری دیکھیے, لوگوں نے بتایا ہذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ڈگری ہے دیکھیے, یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے. صرف یہ ڈگری ملی. اب وہ کیا ہوا, وہ جو زادان جو تھا وہ قدموں میں آ کر گر گیا اور رونے لگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رونے لگے. ساتھیوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے, یہ تو گانے والا ہے, یہ تو رو رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یہ شخص اپنے گناہ سے توبہ کر کے روئے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین, کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب اور پیارا رکھتے ہیں. تو اللہ کا محبوب رہے اور عبداللہ ابن مسعود نہ رہے, یہ ان کی ڈگری ہے. تو میرے پیارے دوستوں, ہجرت کا ایک تقویری راز یہ بھی ہے کہ وطن پرستی, اسلام میں وطن پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں یہ قبیلہ یہ قوم نشانی کے طور پہ ہے. ارے بھائی نشانی پر بھی کوئی لڑتا ہے کیا؟ یہ نشانی ہے کہ جی فلاں علاقے کا رہنے والا فلاں زبان بولتا ہے, لیکن نشانی کے لیے لڑا نہیں جاتا میرے دوستوں. لڑنے کی چیز نہیں ہے, افضلیت اور فضیلت کی چیز نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, مکرم عزت والا کون ہے؟ جو تقوی سے رہتا ہے, گناہ سے بچتا ہے. جتنا زیادہ جو گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, وہ اتنا زیادہ مکرم اور معزز ہے. تو اس کا تقوی سے, قبیلے سے, قوم سے, لینڈ کروزر سے نہیں ہے, مربع زمینوں سے عزت نہیں ہے, موبائل سے عزت نہیں ہے, چیئرمین کے لٹھے سے عزت نہیں ہے. عزت کس چیز میں؟ گناہ سے بچنے میں ہے میرے دوست. اور ایک راز اسی ہجرت سے متعلق میرے شیخ نے سنایا, سننے کی چیز ہے. دیکھیے متفرق باتیں, یہ تو ہم آپ سے باتیں کر رہے ہیں اصل میں. یہ بیان تو بھائی بڑے لوگوں کا کام ہے. ایک شیخ تھے, لوگوں نے ان کو بلایا کہ حضرت آئیے ہمارے بیان کیجئے. وہ آئے ممبر پر آ کر بیٹھے, پوچھا بھائی آپ لوگوں کو معلوم ہے میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ تو جی حضرت ہمیں معلوم ہے. فرمایا عجیب ہے آپ لوگ, میرا اتنا وقت برباد کیا, جب آپ کو پتا تھا کہ مجھے کیا بیان کرنا ہے تو پھر مجھے بلایا کیوں؟ اترے اور چلے گئے. ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی بری بات ہوئی کہ حضرت کو ہم نے بلایا بھی اور یہ ایسا ہوا. کہا اب آئندہ ہم حضرت کو دعوت دیں گے اور اب کہیں گے نہیں حضرت ہمیں نہیں پتا. اب دوسری دفعہ بلایا, کہا حضرت بیان کے لیے سمے. اچھا چلتے, ممبر پر بیٹھے, پوچھا ہاں بھائی آپ لوگوں کو معلوم ہے میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ تو کہا نہیں حضرت ہمیں نہیں معلوم. فرمایا ایسے جاہل جن کو یہی بھی نہیں پتا کہ مجھے کیا بیان کرنا ہے, کیا فائدہ بیان کرنے کا, اترے اور چلے گئے. اب لوگوں نے کہا کہ حضرت تو بڑے ہی ہوشیار ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو اب پھر بلاتے ہیں, اب ہم نئی ترکیب لڑائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے جی جی ہاں ہاں معلوم ہے, کچھ لوگ کہیں گے جی جی نہیں نہیں ہمیں نہیں معلوم. کیا اس کے بعد آج پھر دعوت دی, تشریف لائے, ممبر پر تشریف فرما ہوئے. ہاں بھائی آپ لوگوں کو معلوم ہے میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ کہا کس نے کہا جی حضرت ہاں ہاں جی جی معلوم ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں حضرت نہیں معلوم. فرمایا اچھا بھائی یوں کریں, جن لوگوں کو معلوم ہے وہ نامعلوم کو بتا دیں اور جو نامعلوم لوگ ہیں وہ معلوم لوگوں سے پوچھ لیں, یہ بھی چل پڑے. میرے شیخ نے فرمایا ہجرت کے اندر ایک راز اور بھی ہے. ہاں عجیب, فرمایا کہ دیکھو کعبہ شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 کا. مکہ شریف کا ثواب کتنا؟ 1,00,000 کا. اور مدینہ شریف کا 50,000 کا. لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں 1,00,000 کا ثواب ہمارا چھڑوا رہے ہیں اور 50,000 کا ثواب دلوا رہے ہیں. کسی نے نہیں کہا. کوئی صحابی کہے کہ جی نہیں میں تو نہیں جاتا, میں تو ملتزم سے چپٹوں گا, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اس وقت تو روضہ مبارک بھی نہیں تھا, میں تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے چپٹوں گا, حجر اسود کو بوسہ دوں گا, ملتزم سے چپٹوں گا, حتیم میں نماز پڑھوں گا, کعبہ شریف پہ طواف کروں گا, مقام ابراہیم پر نماز پڑھوں گا, زمزم پیوں گا. یہ نعمت تو مدینہ شریف میں نہیں ہے, صفا مروہ وغیرہ. کسی صحابی نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا. ہر صحابی نے ہجرت کی. میں نے شیخ نے ایک عجیب بات فرمائی, فرمائی اس سے ایک بات پتا یہ چلی کہ اسلام بنیوں کا مذہب نہیں ہے. تم حساب کھاتا مت لگاؤ, کمپیوٹرائز مذہب نہیں ہے, کیلکولیٹر کا مذہب نہیں ہے کہ ہر چیز میں جوڑ توڑ کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کو دیکھو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اور وہ دیکھو اس کو مثال سے سمجھیے. ایک آدمی کی ماں بیمار ہے, اب اس کو دوا لا کر دینی ہے ڈاکٹر سے. اب اس کا یہ جی چاہتا ہے کہ میں ذرا مسجد میں بیٹھ کر اور نفلے پڑھوں، اشراق تک بیٹھوں، لیکن گھر میں کوئی بیمار ہے، ماں بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے. بچے کے لیے تو لوگ خود ہی بھاگتے ہیں، بیوی کے لیے بھاگنے میں مشکل ہوتی ہے. بیوی کہے نا رات کے 2 بجے اٹھا کر کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، چلو اب بازار اسپتال لے کر سارے بھائی وہ بس کو پان کی گولی کھا لو اور بس کرو اور سو جاؤ، میں تھکا ہوا ہوں ذرا. اور اگر 1 گھنٹے کے بعد بچہ اٹھ جائے پھر تو بغیر چپل کے بھاگیں گے. اللہ تعالیٰ نے عجیب رکھا، بچے کی محبت عجیب ہوتی ہے. تجھے بھی اولاد کا غم یاد ہوگا جب تو صاحب اولاد ہوگا. اب جو ہے اب شریعت کیا، اب جی کہتا رہا ہے میں نفلے پڑھوں، شریعت کیا حکم کیا ہے؟ نہیں، اب اس کے لیے دوائی کا بندوبست کرو، اب اس کے لیے شریعت کا حکم ہے. تو اس وقت جو ہے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کہاں ملیں گے؟ اب نفلے پڑھنے سے نہیں ملیں گے، بلکہ اس کی دوا خدمت کرنے سے ملیں گے. یہ شریعت کا مزاج ہے. اگر کوئی صحابی مکہ شریف سے چمٹتا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نہیں ملتے، کعبہ شریف سے صحابی کو، کعبہ شریف سے اللہ نہیں بلکہ اللہ کس سے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے. کیونکہ کعبہ شریف کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، تو کوئی شخص جائے کعبہ شریف سے چمٹ جائے صحابی بن جائے، ایسا ممکن؟ ناممکن. صحابیت کی جو سند اور ڈگری ملتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. اور کعبہ شریف کے اندر بت تھے، کتنے؟ 360 بت. لیکن وہ بت کعبہ شریف نے نہیں نکالے، بلکہ وہ بت کس نے نکالے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے. اس پر میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے دل کے اندر بھی غیر اللہ کے بت گھسے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ کوئی کسی کے عشق میں مبتلا ہے، کوئی کسی لڑکے کے عشق میں مبتلا ہے، ہر وقت اس کو گنے کا جوس پلانے کی فکر میں، کبھی نیا موبائل دلایا جا رہا ہے اور موبائل میں بیلنس بھی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، لیکن جب اسی لڑکے کی داڑھی مونچھ نکل آتی ہے، لڑکے کی داڑھی نکل آئی اور بڑی بڑی مونچھیں نکل آئی اور مونچھ بھی کیسی کہ وہ تاؤ بھی دے رہا ہے اس کو، اب آپ بتائیے اب اس کو کوئی مرنڈا پلائے گا؟ اب تو اس کو مرنڈا تو دور کیجیے دے، اب تو سادہ پانی بھی نہیں دے گا، اب تو بلکہ محرم کا شربت بھی نہیں پلائے گا جو مفت میں ملتا ہے، وہ بھی نہیں پلائے گا. تو بتائیے شکلیں بگڑنے والی ہیں نا. تو یہ ظالم جو دل میں غیر اللہ بسائے بیٹھا ہے، یا بعض غیر اللہ ایسے ہوتے ہیں، وہ غیر اللہ ہوتے ہیں عزت کے غیر اللہ، کہ جی لوگ میری عزت کریں. یہ دینداروں کو بھی مرض ہوتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، واہ واہ کیا تقریر تھی، لوگ تعریف کریں، واہ واہ کیا عبادت گزار ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لوگ تعریف کریں کہ واہ ہر سال حج عمرہ کرتے ہیں، حاجی صاحب ہیں. جو آدمی ملے نا پوچھا آپ کا کیا نام ہے، اس نے کہا میرا نام حاجی شفیق ہے. پوچھا آپ کا کیا نام ہے، کہا میرا نام نمازی رفیق ہے. پوچھا ہے یہ کیا ہوا، یہ نمازی رفیق کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا آپ نے کتنے حج کیے، کہا ایک حج کیا ہے. کہا تم نے ایک حج کیا، تم کو لوگ حاجی بولتے ہیں اور تم اپنے آپ کو حاجی کہلواتے ہو، میں روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میں اپنے کو نمازی نہیں کہوں گا. حاجی صاحب کا کیا علم ہے، اگر کوئی حاجی نہ بولے ناراض ہو جاتے. تو کیا مطلب، کیا کیا لوگوں سے حاجی کروانے کے لیے حج کیا ہے؟ تو یہ جو عزت چاہنا یہ غیر اللہ. اور اسی طرح سے کہنا میری عبادت کیسی ہے، میری تقریر کیسی ہے، میں تبلیغ میں کیسے چلا لگاتا ہوں، یہ نالائق ہے، یہ تحجد نہیں پڑتا، یہ داڑھی نہیں رکھتا. یہاں تک کہ مسئلہ سن لینا، جس آدمی کی داڑھی ہو وہ مسئلہ تو بتائے گا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، لیکن جو داڑھی نہیں رکھتا اس کو حقیر سمجھنا یہ جائز نہیں ہے. مسئلہ بتانا تو ضروری ہے کہ بھائی ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، مسئلہ بتانا تو ضروری ہے، لیکن اس کو حقیر سمجھنا یہ جائز نہیں ہے. میرے دوست سمجھ آ گئی نا بات. اب وہ جو ہے عبادت کی جیسے اپنی عبادت، چاہے حج کی جیسے، چاہے عمرے کی جیسے، چاہے تبلیغ میں جانے کی جیسے، چاہے بزرگوں کی صحبت کی جیسے، چاہے علم کی جیسے یا مال کی وجہ سے، کہ دیکھو میرا کتنا مال ہے، مجھ جیسا علاقے میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے. یہ جو عزت کی غیر اللہ ہے میرے دوستو، یہ غیر اللہ بھی دل سے نکالنے کی ضرورت ہے. تو یہ کیا عالم ہوگا، یہ عزت ہمارے کس کام آئیں گی؟ اس عزت سے ہمیں نجات نہیں ملے گی. لہٰذا ان غیر اللہ کو دل سے نکلوانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کون چاہیے؟ اس کے لیے نائبین رسول اللہ چاہیے. اس کے لیے کسی اللہ والے کی، مرشد کامل کی ضرورت ہے. وہ ہمارے دل سے غیر نہ کرے، لیکن شیخ ہو، پیر، سچا پیر ہو، جعلی پیر نہ ہو. کہ پتا چلا کہ نہ داڑھی داڑھی واڑی نماز کچھ نہیں ہے اور پیر بنے ہیں. ایسا نہ ہے. شریعت و سنت کا پابند ہو, شریعت و سنت کا پابند ہو, اور خود بھی گناہ سے بچتا ہو اور اپنے دوستوں کی بھی گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے کی ترکیبیں بتاتا ہو, تدبیریں بتاتا ہو. ایسا سچا مرشد ہو. ایسے ایک پیر تھا, ایک دن لوگوں نے اسے کہا کہ بھائی لوگ کہتے کہ تمہارا پیر نماز نہیں پڑھاتا, حضرت صاحب آپ بھی نماز پڑھائیے. اس نے کہا لو ہم ضرور پڑھائیں گے. اب نماز کے دوران اس کی ہوا کھل گئی. اب ایک آدمی جو تھا اپنے ساتھ ایک دیہاتی کو لے کر آتا, چلو ہم تمہیں پیر صاحب سے ملائیں. اب وہ جو نماز پڑھا تھا وہ اس دن وہ نماز میں وہ بھی تھا, اس کی ہوا کھل گئی. لیکن اس نے نماز نہیں چھوڑی, پوری کی. اس کے بعد وہ جو آدمی جو دیہاتی کو لے کر آیا تھا وہ اپنے ساتھ پوچھا ہمارے پیر صاحب کیسے لگے. اس نے کہا یار تمہارا پیر کیا پیر ہے, سونا پیر ہے سونا. گاڑی پنکچر ہو گئی لیکن منزل پہ پہنچا کے چھوڑی. کیسا عجیب ہے, کیا پیر ہے, کیا کرامتی پیر ہے. گاڑی پنکچر ہو گئی لیکن منزل پہ پہنچا کے چھوڑی. میرے دوستوں وہ کیا ہو, شریعت و سنت کا پابند ہو. اور ایک ضروری چیز جو ہے وہ یہ کہ عورتوں سے پردہ بھی کرتا ہوں. بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردہ کرتے تھے. اب کیسا پیر ہوگا یا کون مولوی ہوگا, نہ پیر کو اجازت نہ مولوی کو اجازت کہ وہ بے پردہ عورتوں کے سامنے دیکھنا تو دور کی بات, آنے کی اجازت بھی نہیں ہے. کجا یہ کہ وہ سامنے بٹھائے یا جھپی ڈالے ہاتھ ملائے. یہ کیا میرے دوستو, اللہ والے مرشدین کامل ان کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق خاص پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبت میں یہ اثر رکھا ہے. اسی نے فرمایا اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو. کیا مطلب, ہمارے ولی و دوست بن جاؤ. اور کیسے, کونو ما صادقین, سچے لوگوں کے ساتھ رہو جو صادق پہ تقوی ہیں, تقوی کے اندر سچے ہیں. کیا مطلب کہ ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, سمجھاتے ہیں دائیں مندر آپ کارے ماہیت, ہمیشہ پانی کے اندر رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. مار رہا باؤ کجا ہمرائیت, سانس تھوڑی دیر کے لیے مچھلی پناہ دکھاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے وہ ذرا وہ بھی بنے گا اور کچھ دکھائے گا, ہاتھ میں تسبیح لے لے گا. لیکن جب تنہائی میں جائے گا وہ بھی ٹی وی پر بیٹھ کر چینل دیکھے گا. بعض ایسے ہیں چرس بھی پیتے ہیں اور عورتوں کے سے منہ کالا کرتے ہیں, لڑکوں سے منہ کالا کرتے ہیں, زنا بدماشیوں میں لگے ہوئے پیر کہلا رہے ہیں, شلوار ٹخنوں سے نیچے. یہ کیسا پیر ہے مردوں کے لیے بتائیے, ٹخنے شلوار سے نیچے لٹکانا اجازت ہے؟ تو یہ کیسا پیر ہوگا بھائی. اس لیے ہر مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے, یہ صرف پیر نہیں, ہم مسلمان ہیں نا, ہمارے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھیں. ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ گناہ ہے, حرام ہے. تو میرے پیارے دوستو, جس طرح سے کعبہ شریف سے بتوں کو کس نے نکالا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے دلوں میں بھی جو غیر اللہ کے بت ہیں ان بتوں کو کسی اللہ والوں سے نکلنا ہے. جب وہ بت نکلیں گے تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی. کیونکہ لا الہ کے بعد کیا ہے, الا اللہ. جب لا الہ نکل جائے گا نا, غیر اللہ نکل جائے گا, پھر میرے دوستو سارا عالم اللہ سے بھرا ہوا ہے. اللہ ہی اللہ, ہر طرف اللہ تعالیٰ کی تجلی اس کو نظر آئے گی. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی محبت اسے ملے گی تب وہ یہ کہے گا کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی, ایک بجلی سے پہلے کودی اور اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. آپ اس اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے جو بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, کہ خنجر کے بادشاہ نے حضرت کو خط لکھا اور حضرت سے کہا کہ حضرت میں اپنا ایک ملک ہے نیمروز, اس کی جو آمدنی ہے وہ میں نیمروز آپ کی خانقاہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا کہ چون چتارے خنجری رخ بختم سیاہ ہوا. اے بادشاہ جیسے تیری چھتری سیاہ ہے نا, ایسے ہی میرے بخت اور میرے نصیبے بھی سیاہ ہو جائیں, میرا منہ کالا ہو جائے. گردن دلم بوت ہم سے ملک سنجرم, اگر میں اپنے دل کے اندر تیرے ملک سنجر کی لالچ رکھتا ہوں پھر فرماتے کہ زانگے کہ یا آفتم خبر از ملک نیم شب, جب سے ہم کو آدھی رات کی سلطنت ملی ہے. کیا مطلب؟ آدھی رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں رونے کا مزہ ملا ہے, اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا نشہ اور اللہ تعالیٰ کے قرب خاص ملا ہے. عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے, عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے, اور غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے. رات کے سناٹے میں مگر ہے دوست, لے لے کے تیرا کوئی نام روتا ہے. فرماتے زانگے کے یافتم خبر از ملک نیم شخص, من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. سن لو, جب سے ہم کو آدھی رات کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے حضور میں رونے کا مزہ ملا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے آوازاری کی لذت اور مزہ ملا ہے, میں تیرے ملک نیم روز کو ایک جو کے دانے کے بدلے میں خریدنے کو تیار نہیں ہوں. یہ ہے وہ مزہ جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ بادشاہوں کے تخت و تاج سے محروم نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا ان کے دل میں ہوتا ہے. مال و دولت والوں سے محروم نہیں ہوتے. کیوں؟ مال و دولت کو مال و دولت دینے والا ان کے دل میں ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت لوگ آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں, کتنا سونا ہے آپ کے پاس؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ بخانا زر نمی دارم فقیرم, میرے گھر میں سونا نہیں ہے, میں تو فقیر ہوں, میں فقیر ہوں. ولی دارم خالق زر امیرم, لیکن میں اپنے دل کے اندر سونے کے پیدا کرنے والے کو رکھتا ہوں, مجھ سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ہے. بس میرے دوستو یہ چیز ہے. اب یہ چیز ہمارے اندر کیسے منتقل ہو؟ یہی راز ہے. کونو ما صادقین, تم اللہ والوں کے پاس بیٹھا رہا, ان کی صحبت میں بیٹھو. اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کی صحبت میں یہ سب رکھا ہے میرے دوستو. اس سے وہ جو دل کے اندر محبت ہے نا, میرے شیخ نے فرمایا دیکھو ایک تالاب ہے اس میں مچھلی موجود ہے, دوسرا تالاب ہے اس میں مچھلی نہیں ہے. اب وہ جو تالاب چاہے کہ میرے اندر بھی مچھلی آ جائے, کیا کرے؟ ایک رفتہ بنا لے. بس فرمایا اسی طرح سے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ کا تعلق خاص ہے, اللہ تعالیٰ کی نور نور معرفت نور محبت ہے, ان دلوں سے اپنے دلوں کا رابطہ بنا لو. کیسے؟ خدمت سے, محبت سے, ادب سے. مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت, یارب تیرے اس شاہ سے ہو میری ملاقات, یارب تیرے اس شاہ سے ہو میری ملاقات. قائم ہے جن کے واسطے یہ عرض و سماوات, جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہی, جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہی. جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. اور مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت, مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت, پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت. پوچھوں گا میں اس شوق کا جان سے یہ با ادب, پوچھوں گا میں اس شوق کا جان سے یہ با ادب, ہم تشنہ لبوں کو بھی پلائے گا جام کب. کس کے لیے دریا؟ اے کچھ راز بتا مجھ کو بھی, اے چا کے گریبا. کچھ راز بتا مجھ کو بھی, اے چا کے گریبا. اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان. کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے؟ کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے؟ کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جواں ہے؟ تو میرے دوستو وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی صحبت میں اثر رکھا ہے کہ جب ان کے ساتھ بیٹھے. دیکھیے انگریزوں کو کتوں سے بڑی محبت ہے, دادا ان کے اندر کتوں کے اخلاق بھی ہیں. وہ کیسے اخلاق؟ جیسے کتا جو ہے نا, حکیم الامت نے کسی کسی نے کہا کہ یہ جو کتا ہے نا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے. فرمایا ہاں اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور اپنی قوم سے بے وفا ہوتا ہے. دادا اپنی قوم کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ بھونکتا ہے نا. دونوں میں بھونک کا مقابلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو کتا ہار جاتا ہے سرنڈر کرتا ہے, اپنی کتوں اپنی دم کو دونوں ٹانگوں کے درمیان دبا لیتا ہے. دیکھا نا یہ منظر؟ ہاں اپنی قوم سے کیا بے وفا ہے. انگریز بھی یہی ہے, اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں جہاں پر وہ ایڑیاں اور رگڑ رگڑ کے سسر سے کٹ کر زندگی اتارتے ہیں. سال میں ایک دفعہ کارڈ دے دیا یا کیک بھیج دیا یہ ہے. اور مسلمان اپنے ماں باپ کی سر آنکھوں پہ بٹھاتا ہے, کتنی عزت کرم ہے اس کا. اور کتے کا عالم, ماں باپ کو کچھ نہیں دیتے, کتے کے لیے لاکھوں پاؤنڈ دیتے ہیں. یہ عالم ہے ظالموں کا. تو کتے کی صحبت میں کیا کرتے؟ صحبت اتنی ہے, اس کو ٹہلاتے بھی ہیں, نہلاتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ظالموں کو اتنی توفیق نہیں ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. کتے کا بہانہ بھی اٹھاتے ہیں. اور صحبت کا نتیجہ کیا ہوا؟ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا اور کتے کے نام لاکھوں پاؤنڈ کر کے جا رہے ہیں. یہ کتے کے اخلاق ہیں. تو جب ایک انگریز کو کتے کی صحبت سے اس میں یہ اخلاق پیدا ہو رہے ہیں، جب ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمارے اندر کیسے اخلاق منتقل ہوں گے؟ وہ اللہ تعالی کی محبت، تعلق مالا جو شیخ کو حاصل ہے وہ اس کے اندر منتقل ہو جائے گا، پھر اس کا بھی یہ عالم ہوگا جہاں بیٹھ جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگے محفل دیکھ لیتے ہیں، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے. بس کسی اللہ والے کو اپنا رہبر بنا لے، اپنے سر پر رکھے میرے دوستوں، ان کی دعاؤں سے، ان کی دعاؤں سے. اور میرے شیخ فرماتے ہیں، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی. وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. مگر یہ دولت ملتی ہے کہاں سے؟ بتاؤں میں یہ ملے گی جہاں سے. مگر یہ دولت ملتی ہے کہاں سے؟ بتاؤں میں یہ ملے گی جہاں سے. یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بچوں کو جی جی لائیے، چار پانچ بچے ہیں نا، ہاں لائیے، لے آئیے فٹافٹ، لے آئیے فٹافٹ، کھٹا کٹ. پاؤں کے پرچے اچھا بھائی.